الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة حشر کے بالکل آغاز میں یہود کے ایک قبیلے کا ذکر ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی پاداش میں مدینہ سے باہر نکال دیا تھا. یہ اصل میں قبیلہ ہے بنو نذیر اور یہ واقعہ ہے سفر سن 4 ہجری کا. یہود کے جو 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے آپ کو معلوم ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. یہ کب سے آباد ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ پختہ رائے یہ ہے کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، رومن جنرل ٹائٹس، اور فلسطین سے پھر یہودیوں کو اس نے تقریباً 1.5 لاکھ سے قتل کر دیے تھے، باقیوں کو نکال دیا تھا اور ساری دنیا میں منتشر ہو گئے تھے، اس وقت یہ 3 قبائل جو ہیں وہ یہاں آ کر آباد ہوئے. اللہ عالم. بہرحال یہ بالکل اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے بہت حد تک عرب بن چکے تھے، اگرچہ جذب نہیں ہوئے پوری طرح، ان کی اپنی حیثیت الگ جو ہے اہل کتاب کی حیثیت ان کی برقرار تھی اس پورے عرصے میں. تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے نہایت خدمت کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدے کیے، انہیں جکڑ لیا میثاق مدینہ میں، اور جس کی اہم ترین بات یہ تھی کہ یہاں ہم پیس فل انداز میں رہیں گے اور اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا مدینے پر تو اس کا مقابلہ مل جل کر کیا جائے گا، اس کو ہم ایک کامن اینیمی تصور کریں گے چاہے کوئی بھی ہو، اور اہل مدینہ پھر اس کا دفاع کریں گے اکٹھے مجتمع ہو کر، جمع ہو کر. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہود کی عادت عہد شکنی، عہد توڑ ڈالنا، تو وقتاً فوقتاً ان کا معاملہ ایسا رہا کہ انہوں نے وہ عہد جو کیا ہوا تھا اس کو کسی نہ کسی انداز سے توڑا. تو سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد تو بنو قینقاع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا ان کی عہد شکنی کی پاداش میں. اس کے بعد سفر 4 غزوہ احد کے بعد. غزوہ احد میں کیونکہ مقابلہ تھا مشرکین مکہ کے ساتھ اور وہ چڑھ کر آئے تھے اور مدینہ کے بالکل سرحد تک پہنچ گئے تھے ملاقات میں احد کے مقام تک، تو معاہدے کی روح سے چاہیے یہ تھا کہ یہود بھی مل کر مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی عہد شکنی کی اور بعد میں ایک موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بہانے سے اپنے اس قلعے میں بلا کر مذاکرات کے بہانے سے، اور اوپر سے جو ہے کوئی چھت پہ سے کوئی بھاری پتھر، ان کا پروگرام یہ تھا کہ جہاں حضور کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے گرا دیں گے، اور گویا یہ قاتلانہ حملہ تھا جو انہوں نے پلان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا، چنانچہ آپ بر وقت وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے ہٹ آئے، انہیں ابھی موقع نہیں ملا تھا، لیکن پھر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کے جو گڑیاں تھیں ان کا محاصرہ کیا جو قلعہ بند ہو جاتے تھے. ایک رائے کے مطابق تو 6 دن اور دوسری رائے کے مطابق 15 دن تک یہ محاصرہ رہا بنو نذیر کا. اور اس دوران یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ہیبت ڈال دی، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اس شرط پر کہ ہمیں ہمارا سامان جہاں سے لے جانے دیں، ہم مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اسلحہ جو ہے وہ ساتھ میں لے جائیں گے، وہ آپ کے لیے چھوڑیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کا کردار بھی اس وقت کے سامنے آیا کہ اس نے ان کو تھپکی دی کہ تم لوگ جمے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر مسلمان تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو ہم تمہارے ساتھ ہو کر لڑیں گے، ان سے 2000 میرے ساتھ ہیں افراد، اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ تو یہ اس نے ان کو اطمینان دلایا تھا، لیکن یہ کہ بالآخر وہ بھی عہد شکن ثابت ہوا، اور اس کا جو یہ سارا اطمینان دلانا تھا یہ صرف ایک فریب تھا۔ تو یہ پورا معاملہ ہے جس کو اس سورہ مبارکہ میں یہاں پر زیر بحث لایا گیا، اور اس کے ایک حوالے سے کئی اہم معاملات بھی ہیں، مال غنیمت، مال فے، ان کی تقسیم، کون حقدار ہے، یہ بہت سے اصولی مباحث ہیں جو اس کے زیر بحث آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز ہے، زبردست غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکال دیا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلی ہی بار اکٹھا کر کے پہلے ہی حلے میں اللہ نے انہیں نکال باہر کیا۔ ما ظننتم ان یقولوا، اے مسلمانوں تم یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے قلعے بڑے مضبوط اور اس میں سامان رسد و رسائل اور خرد و نوش کا سامان انہوں نے خوب ذخیرہ کیا ہوتا تھا، تو توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیں گے۔ وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اور خود وہ اہل کتاب جو تھے بنو نذیر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ان کے یہ مضبوط قلعے اللہ سے بچا لیں گے۔ فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ اس پر وہاں سے پہنچا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ وقذف في قلوبهم الرعب، اور اس نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی، رعب اور ہیبت اور دھاک بٹھا دی۔ اب ظاہر ہے کہ اندر سے شیکی ہو گئے تو پھر یہ قلعے بھی بیکار ہیں اور سب اسلحہ بھی بیکار ہے۔ یقربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور پھر وہ اجاڑنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی، کیونکہ ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنا سامان لے جا سکتے ہیں، یہ اس شرط تھی جو بھی معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اور وہ جناب توڑ پھوڑ کر کے جو بھی چیز ساتھ لے جا سکتے ہوں، اس میں سے چوکٹیں نکال کر اور جو ساز و سامان، تو خود اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے مکانات کو گرا رہے تھے، ان میں سے قیمتی چیزیں نکال رہے تھے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ لگ گئے ہیں مدد میں۔ تو یہ عجیب نظارہ تھا کہ جن قلعوں پر انہیں ناز تھا بہت، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے تھے۔ فاتدروا یا اولی الابصار، تو پھر عبرت حاصل کرو اے دانش مندو، اے نظر والوں، یعنی جنہیں اللہ نے سمجھ بوجھ نظر عطا کی۔ ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی، مقدر نہ کر دی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، تو وہ یقیناً سزا دیتا انہیں دنیا میں، یعنی زیادہ سخت سزا بھی ان کو ہو سکتی تھی۔ ولہم فی الآخرت عذاب النار، آخرت میں ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، اصل سزا تو وہاں پر ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت مول لی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، دشمنی کرتے ہیں وہ، مخالفت کرتے ہیں۔ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، اے مسلمانوں جو کھجور کے درخت تم کاٹ رہے تھے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا، رہنے دیا اپنی جڑوں پر قائم، فبإذن اللہ، کی اللہ کے حکم سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے انہیں ان کے گھروں سے باہر نکالنے کا کہ کچھ قریب کے درخت ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، کھجور کے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر دو بدو جنگ کی نوبت آتی ہے تو میدان صاف ہونا چاہیے, مسلمانوں کو بھی نظر آئے کہ ان کے کیا اقدام کیا ہے اور وہ بہتر طور پر مسلمان ان کے ساتھ جنگ کر سکیں اس میدان میں. تو اس پر کچھ لوگوں نے منافقین نے شور مچایا کہ یہ دیکھیے اپنے ہاتھوں سے درختوں کو اجاڑ رہے ہیں مسلمان, پروپیگنڈا کیا منفی قسم کا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ جو درخت کاٹے اور جن کو چھوڑ دیا گیا وہ سب اللہ کے حکم سے تھا, فبیز نندہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ رسوا کرے سرکشوں کو نافرمانوں کو. یہ ان کی رسوائی اور ذلت کا سامان تھا جو اللہ نے کیا. وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ, اور جو مال ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے ان سے, فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ, اے مسلمانوں تم نے تو اپنے گھوڑے اور اونٹ اس پر نہیں دوڑائے. مراد کیا ہے کہ جنگ کی باقاعدہ نوبت تو آئی نہیں, محاصرہ ہوا اور اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, دو بدو جنگ کا موقع آیا ہی نہیں. اب یہ جو مال ہاتھ لگا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا یہ مال غنیمت کی طرح اس کی تقسیم ہوگی یا اس کا کوئی اور فارمولہ ہے؟ وہ ہے کہ مال فے کہلاتا ہے. کہ اس طریقے سے اگر ہتھیار ڈال دے دشمن اور پھر مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگے جبکہ دو بدو جنگ کی نوبت نہ آئی ہو, تو اس کو پھر مال غنیمت نہیں کہتے بلکہ اس کو مال فے کہتے ہیں. اور اس کا قانون جو ہے وہ آگے آ رہا ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى, جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا بستی والوں میں سے, اب یہ ہمیشہ کے لیے قانون ہے مال فے کے بارے میں, فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, تو وہ حق ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور یتیموں کا اور مسکینوں محتاجوں کا اور مسافروں کا. یعنی یہ اب مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا, یہ مال غنیمت کے حکم میں نہیں ہے, یہ مال فے ہے. اور یہ سارا کا سارا جو ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسپوزیشن پر تھا کہ آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں. مددات یہ ہیں, رسول اپنے ذات پر خرچ کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اس میں سے, اور جو ہیں یتیم مسکین مسافر ان سب کو اس میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. کئی لا یقون ادو رتم بین الانبیاء منکم, یہ ایک بہت ہی حکیمانہ بات ہے یہاں پر آئی ہے, اور اسلامی معاشیات اکنامکس کا ایک بہت اہم اصول, تاکہ جو مال ہے وہ اس کی گردش تمہارے مالدار لوگوں کے اندر محدود ہو کر نہ رہ جائے. یعنی یہ جو مال ہے یہ کہیں ایک طبقے تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے کہ خاص طبقہ ہے مالداروں کا اسی کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے وہ مال, بلکہ اسے معاشرے کے تمام طبقات تک, خاص طور پر محروم طبقات ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, مسافر ہیں, یتیم ہیں, ہر طبقے تک اس کو پہنچنا چاہیے. اس کی سرکولیشن جو ہے وہ پورے معاشرے میں ہونی چاہیے ایکول بیس, جبکہ کیپٹلسٹک سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جہاں سودی ہو معیشت, یہ سرمایہ ایک خاص سرکل میں گردش کرتا ہے اور دوسری طرف محرومی بڑھتی چلی جاتی ہے, احتیاج بڑھتی چلی جاتی ہے, اور سوسائٹی کا بڑا طبقہ اس سرمایہ کے اثرات سے محروم. جیسے ہمارے یہاں آج کل کہا جاتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر اتنے ہو گئے کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اٹھے. اب یہ ایک فگر ہیں, ایک گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا جو حکومت دیتی ہے. سوال یہ کہ عام آدمی کو کیا ریلیف ملا اس سے؟ آپ تو پیٹرول بھی مہنگا کیے جا رہے ہیں, بجلی کا ریٹ بھی بڑھا بہت اونچی ریشو سے رہے ہیں, گھٹاتے ہیں تو حاتم تائی کی قبر پہ لات مارتے ہیں, وہ ذرا سے چند پیسے گھٹا کر اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے پاکستانی عوام کی بڑی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے پاورٹی لائن سے نیچے. تو پھر یہ کیا ہے؟ سرمایہ ایک خاص طبقے میں گردش کر رہا ہے, وہ طبقہ امیر سے امیر تر ہے اور بقیہ طبقات جو ہے وہ محروم سے محروم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے جو جس کو جس کی روک تھام کے لیے سود کو بھی حرام کیا گیا، سٹے کو حرام کیا گیا، جوئے کو حرام کیا گیا، اور بہت سی چیزیں جو ہیں کاروبار کی مختلف صورتیں کون سی جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں، یہ پوری اسلامی معاشیات جو ہیں اس کے اصول اسی بنیاد پر ہیں کہ معاشرے میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے، سرمایہ داری نہیں ہونی چاہیے، دولت جو ہے اس کی سرکولیشن ہو، وہ کہیں اس کے اندر سب لوگ اس سے کچھ نہ کچھ استعمال کریں، اس سے صنعت ہے، حرفت ہے، کوئی کاٹیج انڈسٹری ہے، کوئی کام ہو اس سے، تاکہ پہنچے ہر طبقے تک، ایک ہی طبقہ اجارہ دار بن کے نہ بیٹھ جائے۔ یہ ہے بہت اہم اصول اسلامی معاشیات کا جو یہاں پر ڈسکس ہوا۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے، فرمایا کہ جو رسول تمہیں دے اس کو تو پکڑو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اب ایک مفہوم اس اعتبار سے جو وہاں مالک ہے کہ تقسیم کے حوالے سے تھا، وہ تو یہ تھا کہ رسول جس کو بھی اس میں سے دیتے ہیں وہ قبول کرے، جس کو نہیں دے رہا ہے وہ صبر شکر کرے۔ لیکن یہ الفاظ عام ہیں، خاص طور پر جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، تو کیا مطلب؟ یہ ایک عام قاعدہ کلیہ ہے، جو چیز رسول دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، یہ خیر ہے، یہ کرو، تو اسے مضبوطی سے تھامو کہ وہی عین دین ہے، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ وہ دین سے باہر ہے۔ رسول کا کہنا ہی معیار حق و باطل ہے، جو امت کو وہ دے رہے ہیں وہی تو دین ہے، اور جس سے روک دیا انہوں نے، وہ چاہے تمہیں بظاہر بڑی اچھی چیز لگے، رہبانیت ہے، بڑا عمدہ نظام ہے، کوئی اور طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی شخص سمجھے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کروں، لیکن اگر وہ رسول کا دیا ہوا نہیں ہے تو چاہے بظاہر خیر نظر آ رہا ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، جسے منع کر دیا اس کے بعد آنا۔ تو یہ ہے مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آیت میں یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم، اب یہ جو مال سے ہاتھ لگا ہے یہ ان کا حصہ ہے، وہ جو فقراء مہاجرین ہیں، مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں لوٹے پٹے، ان وہ سب سے پہلے حقدار ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم، جنہیں نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، اسی کے خواہاں ہیں، اسی کے آرزو مند ہیں، ان کے اور کوئی مقصد زندگی کا ہے ہی نہیں، بس اللہ کا فضل اور اس کی رضا، یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی رسول کے دست و بازو ہیں، کفار کے ساتھ جو مار کے ہو رہے ہیں تو پیش پیش ہیں، رسول کے معاون ہیں، دائیں بائیں یہی لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، مخلص مسلمان۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جو پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کو استوار کیے ہوئے ہیں، پہلے سے ٹھکانہ مدینہ میں کس کا تھا؟ وہاں کے لوگوں کا، انصار، اور پھر یہ کہ انہوں نے ایمان بھی انہیں اللہ نے نصیب کیا تھا، وہ پہلے سے مومن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اب ان کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار جو ہیں، انصار مدینہ، یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے نسلی اعتبار سے ان کا آپس میں، لیکن یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اور اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے اس چیز پر کہ جو مہاجرین کو دی جائے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مال خیر میں سے مہاجرین کو زیادہ دے رہے ہیں، تو انصار کو اللہ نے اتنا کشادہ ظرف دیا ہے، اتنا بڑا دل دیا ہے کہ وہ کوئی تنگی محسوس نہیں کر رہے اپنے دلوں میں، ان کا جو ایک تعلق ہے ان مہاجرین سے، ایک محبت ہے، تو انہیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں نہیں ملا ان کو مل گیا، ان کا ذرا بہت بڑا ہے۔ وَيُنْ دِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر, اپنے سے بھی مقدم رکھتے ہیں مہاجرین کو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور خواہ وہ خود ان کے اوپر فاقہ ہو یا وہ احتیاج سے ہوں ضرورت مند. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا, طمع لالچ حرص جس کے دل سے اللہ نے یہ نکال دی, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے, فلاح تک سے ہمکنار ہونے والے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ اچھا وہ لوگ کے جو ان کے بعد آئے, بعد میں مسلمان ہوئے یا بعد میں مکہ سے ہجرت کر کے آئے, یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان اور وہ دعا کرتے ہیں پروردگار بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے سبقت کی ہے ہم سے ایمان کے معاملے میں جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی غل کوئی کینہ نہ پیدا ہونے دے, جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کوئی بغض کوئی کینہ جو ہے وہ کہیں ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے. پروردگار تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ. ربنا انک رؤوف رحیم اے ہمارے رب تو نہایت شفیق ہے مہربانی فرمانے والا ہے نبی فرمانے والا ہے. یہ بھی بعد میں آنے والے بھی آئندہ مالک ہے کہ اندر ان کو شریک کیا جا سکے گا. اور یہاں یہ جو بات آئی ہے کہ ان اہل ایمان کے لیے جو پہلے ایمان میں سبقت کی ہے جنہوں نے, ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی غل اور کوئی قدورت اور کوئی وہ سکینہ نہ آ جائے, اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا کوئی کینہ رکھنا جو ہے وہ اس آیت کی صریح خلاف ورزی ہے اور ایک انتہائی غلط طرز عمل ہے جس کی شدید مذمت ہے قرآن مجید میں اور اسی آیت کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے. الم سوا اگر ندی نہ سکوں کیا تم نے ان لوگوں کے حال پہ غور کیا جو منافق ہیں جو نفاق میں مبتلا ہیں, یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں سے. یہ منافق جا کر کیا کہتے ہیں, لئن اخرجتم لنخرجن معکم دیکھو اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. یہ کچھ عبداللہ ابن عبی نے جا کے انہیں تسلی دی تھی کہ گھبراؤ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے قطعاً. اس میں اشارہ کیا ہے, چاہے اللہ کے رسول بھی ہمیں روکیں تب بھی ہم نہیں باز آئیں گے, ہم ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارا جو ہے وہ ہم اخلاقی کے طور پر ہی نہیں عملاً بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ اور اگر تم سے مسلمانوں نے جنگ کی تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے تمہارے ساتھ شامل ہوں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, سب باغ دکھا رہے ہیں ان یہودیوں کو. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ قرآن نے پہلے ہی پول کھول دیا, اگر وہ نکال دیے گئے یعنی بنو نذیر اگر جلا وطن کر دیے گئے انہیں گھروں سے نکال دیا اول تو یہ نکلیں گے نہیں ان کے ساتھ. لا يخرجون معهم ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم اور اگر اس بنو نذیر کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی یہ کبھی مدد نہیں کریں گے ان کی. ولا ان نصروهم ليولون الادبار اور اگر بالفرض انہوں نے مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے تم بلا یوں سرون اور پھر کوئی مدد ان کی نہیں کی جائے گی. لان تم اشد رہبتن فی صدورہم من اللہ اے مسلمانوں تمہاری حیبت ان کے دلوں میں زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں. یہ منافق تمہیں اللہ سے نہیں ڈرتے تم سے ڈرتے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ سے عاری. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ یہ کبھی مل کر تم سے جنگ نہیں کر سکتے مگر یہ ہے کہ قلعہ بند بستیوں میں یعنی کھلے میدان میں یہ یہودی اور یہ منافق کبھی تمہارے مقابلے پہ نہیں آئیں گے. اور خاص طور پر یہ معاملہ یہودیوں کا ہے, منافق تو ان کو ویسے ہی تسلی دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے جھوٹی تسلیاں. یہ یہودی کبھی تم سے کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر جنگ نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ قلعہ بند ہو کر ہی مقابلہ کریں گے. او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ سے، جیسے خواتین کا معاملہ ہوتا ہے کہ دیواروں پر، چھتوں پر چڑھ کر دیواروں کے پیچھے سے کوئی اینٹیں پھینک دی، پتھر پھینک دیے، بس اس قسم کا معاملہ ہوگا ان کا، کھلے میدان میں نہیں نکلیں گے. بأسهم بینہم شدید، ان کی تو آپس کی دشمنی بہت شدید ہے. یہ تین قبیلے جو ہیں ان میں آپس میں سر پٹاول رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اب یہ بات تو یہودیوں کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں پر بھی پورے طور پر صادق آ رہی ہیں. پورے اسلامک ورلڈ کو آپ دیکھ لیجیے، تقسیم منتشر، پارا پارا جمعیت جو ہے، اور پھر جو لوگ اکٹھے ہوتے بھی ہیں کہیں، کوئی الائنس بنتا بھی ہے، کوئی متحدہ، کوئی مجلس عمل بنی ہے یا کچھ اور ہے، تو بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے دراریں پڑتی ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ اللہ سے اور دین سے بے وفائی کے نتیجے میں یہ چیز جو ہے منافقت اس طریقے سے پھیل جاتی ہے کہ پھر دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر اکٹھے نظر بھی آئے. اللہ بچائے اس چیز سے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں یہ باتوں کو. کما مثل الذین من قبلہم قریبا، جیسے کہ قصہ تھا مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں قریب ہی، وہ تھا بنو قینقاع، یہ قبیلہ ان سے پہلے نکالا جا چکا تھا، اور اس وقت بھی ان میں سے کوئی ان کی مدد کو نہیں لیا، مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کیا تھا، لیکن یہ دو قبیلے جو موجود تھے مدینہ میں یہودیوں کے، انہوں نے ان میں سے کسی نے ان کی مدد لی، تو ان کے دل تو پھٹے ہوئے. لاقوا وبال امرهم، انہوں نے بھی، بنو قینقاع نے بھی اپنے کیے کی سزا چکھی. ولهم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ الگ ہے. کمثل الشیطان، یہ مثال ہے جیسے شیطان کی. اذ قال للانسان کفر، جب انسان سے وہ کہتا ہے کہ کفر کر، پٹی پڑھاتا ہے، اسے سجھاتا ہے، مشورہ دیتا ہے. فلما کفر، اور جب وہ کفر کرتا ہے انسان، قال انی بری منک، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ تمہارا اپنا عمل ہے، تم ذمہ دار ہو. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. اب ایک رائے یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اس نے کہنا ہے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں، وہ تمام انسانوں سے کہے گا تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ نے تمہیں دعوت دی تھی، بلایا تھا ایک رسے کی طرف، ایک طرف میں نے بلایا، کچھ باتیں اللہ کے سے، کچھ باتیں میں نے کیے، تم نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، میری بات مان لی، تو مورد الزام تو تم خود ہو. تو یا تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا یہ ہے کہ میدان بدر میں بھی ایسا ہوا تھا کہ یہ جو ہے شیطان ایک بڑے کافر سردار کے روپ میں ابو جہل کے پاس گیا تھا، بنو قنانا کا سردار بن کے، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب میدان بدر میں اس نے دیکھا جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور فرشتے ہیں، تو وہاں سے بھاگا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں. بات کیا، شیطان کا یہ کردار ہے، وہی کردار منافقین کا ہے، وہ دوسروں کو وعدے دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تو مسلمانوں کے خلاف ڈٹے رہو، ہم تمہاری پشت پر ہیں، اور جب مسلمانوں سے مقابلہ دو بدو ہوتا ہے تو یہ پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں. فکان عاقبت انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اسی میں، شیطان بھی اور ان کے چیلے بھی. وذلک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، حد سے بڑھنے والا. سورہ حشر کا یہ آخری رکوع ہے، بہت جامع مقام قرآن مجید کا، بہت عظیم آیات ہیں، اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی. فرمایا، یاد وہ نبی نام اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر نفس، ہر شخص جائزہ لیتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. ما قدمت لغد، غدن کہتے ہیں عربی میں کل کا دن، ٹمارو، اپنے کل کے لیے کیا سامان اس نے آگے بھیجا ہے، اس کا جائزہ لیتے رہو. ایک کل وہ ہے جو ہمارے نزدیک کل ہے، وہ تو یہ دنیا کی کل ہی ہے، اس سے آگے تو ہماری نظر جاتی نہیں، قرآن اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا. وہ کل، وہ اصل مستقبل، وہ جو تمہارا انجام ہونا ہے، اس کے لیے کیا اہتمام کیا، اس کے لیے کیا آگے بھیجا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے رہو. دیکھیے آیت میں شروع میں بھی تقویٰ کی تاکید، آخر میں بھی تقویٰ، ایک ہی آیت میں. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے. یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اصل منزل آخرت ہے، وہ مقدم رہے، ہر کام کرتے ہوئے خیال رہے کہ میں اس کا جواب آخرت میں دے سکوں گا اللہ کو یا نہیں. اسی عمل کا نام، اسی کیفیت کا نام تقویٰ. یہ اگر رہے گا تو مسلمان اپنے ٹریک پہ رہے گا، اور اگر یہ چیز اوزن ہو گئی تو پھر وہی حشر ہوگا. تحتتہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، منتشر ہیں، اضطراب ہے، انتشار ہے، جمع بھی ہوتے ہیں تو دل پھٹے ہوئے رہتے ہیں. یہ سب کچھ رہے گا اگر آپ اس ٹریک پہ نہیں ہو، تقویٰ والے ٹریک پہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھ نہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں خود اپنی جانوں سے غافل کر دیا. اللہ کو بھلانے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا کہ میں ہوں کون، اپنی عظمت سے بھی غافل ہو جاتا ہے. چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب میں ویسٹ نے جو بھی وہاں پر معاملہ ہوا تھا، میں عرض کر چکا ہوں، عیسائیت کا ریئیکشن تھا اس پاپائیت کے نظام کا، جو ایک بدترین استحصالی مذہبی نظام تھا، مذہب کے نام پر استحصالی نظام، بدترین، اس کے ریئیکشن میں جو بھی ہوا، بار کہوں نے اللہ اور آخرت اور مذہب ان کو سب کو اٹھا کر جو ہے اپنی طرف سے بحرِ اقیانوس میں پھینک دیا کہ یہ مباحث جو ہیں ان میں آئندہ ہم نہیں پڑھیں گے. یہ ریئیکشن تھا اس کا. لیکن جب اللہ کو نظر انداز کیا تو وہ خود اپنی عظمت سے، اپنی اصل حقیقت سے بھی غافل ہو گئے، اور اب وہ اپنے آپ کو صرف ایک انسان کی، ایک درخت، جانوروں کی، حیوانات کی ایک درخت ترقی یافتہ شکل دیکھتے ہیں، ایکویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو چمپینزی کے ساتھ اور بندر کے ساتھ اور گوریلے کے ساتھ، اپنی معاشرت کے لیے، تہذیب کے لیے جانوروں کے ہاں سے مثالیں تلاش کرتے ہیں کہ وہاں تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو پردہ نہیں ہے، وہاں تو ماں بہن اور بیٹی میں کوئی تمیز نہیں ہے. تو اللہ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا، وہ اپنی عظمت سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایک محض حیوان سمجھ رہے ہیں. ہاں عاقل ہے، عقل مند زیادہ ہے، اس کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال کر کے اس نے، اس حیوان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے لیے بہت سی سہولیات اور اپنے انجوائمنٹ کا سامان جو ہے وہ حاصل کر لیا. دیٹس آل. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں. اسی آیت کے بارے میں شاید آپ نے پہلے یہ بات سنی ہو محترم والد صاحب کی زبان سے، کہ علامہ اقبال نے جو فلسفہ خودی بہت زور شور سے پیش کیا اور پھر مسلمانوں کو اسی حوالے سے جھنجھوڑا ہے، جگایا ہے، ان میں جو ہے عمل کا جذبہ پیدا کیا ہے، بیدار کیا ہے، تو جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ فلسفہ خودی جو ہے وہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ خود جب ٹریس کرتے ہیں تو وہ ویسٹرن فلاسفرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ اقبال نے نیچے سے کوئی بات لی ہے، کوئی ہیگل سے لی ہے، کسی اور سے لی ہے، تو کہاں سے آپ نے خودی کا فلسفہ جو ہے وہ حاصل کیا. تو اقبال نے، نذیر نیازی صاحب جو ان کے شاگرد تھے، ان کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن مجید کھولو، سورۃ الحشر، اور یہ آیت نکالو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فلسفہ خودی میں نے یہاں سے لیا ہے. اللہ کو پہچانو گے تو خود اپنی عظمت بھی تم پر منکشف ہوگی، اپنی خودی پہچان، وہ غافل افغان جو اقبال نے کہا ہے، تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کیا شے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تمہارے آگے جھکایا ہے، ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو ندا صاحب ادراک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تب منکشف ہوں گی جب اللہ کو پہچانو گے. اور مقام دوبارہ بہت اونچا ہے، بہت آگے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے دوزخ والے اور جنت والے. اگر کل کے لیے تم نے سامان نہ کیا اپنا تو پھر انجام سوچ لو. وہ جو فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. جنت اور دوزخ کا فرق, اس کے لیے یہ کہنا کہ زمین آسمان کا فرق ہے, یہ الفاظ بھی ناکافی ہیں اس فرق کو بیان کرنے میں. تو یہ برابر نہیں ہے. اصحاب الجنت هم الفائزون, ہاں جو جنت والے ہیں وہی ہوں گے کامیاب, اور وہ ہمیشہ کی کامیابی. اللہم رب العالمین, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر, لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے, اللہ کی خوف سے. قرآن کی عظمت کو تم ایسا جان ہی نہیں سکتے کہ کیا شہر ہے. اس تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے اسے, تو وہ پہاڑ بھی کیا شے ہوتی ہے. پہاڑ وہ دب جاتا اور اللہ کی ہیبت سے پھٹ پڑتا, یعنی اللہ کی حیبت سے پھٹ پڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس قرآن مجید میں اللہ کی صفات کی عکاسی موجود ہے, اس کی پوری جھلک ہے, اس کی ذات ریفلیکٹ کرتی ہے اس کلام میں. تو جو ذات کی تاثیر ہے وہی پھر کلام کی تاثیر بھی ہے. تو عظمت اس سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرو اس مثال سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں. قرآن کی عظمت کو ایسا کوئی نہیں جان سکتا. ہاں اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو, اس میں غور و فکر کرو تو کچھ قریب پہنچ سکو گے. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, وہ جاننے والا ہے غائب کا بھی اور حاضر کا بھی. وہ رحمان الرحیم, وہ رحمان ہے رحیم ہے, نہایت مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے. سورت کے اس حصے میں اللہ کے اسماء الحسنی کا ایک بڑا خوبصورت سلیکشن ہے, گلدستہ ہے, اور بہت عظیم مقام ہے اسماء ربانی کے حوالے سے. واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی اللہ ہے جس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. المؤمن الملک ہے پہلا لفظ, وہ بادشاہ ہے, بادشاہ ارض السماوات. القدوس یکسر پاک ہے, مجسم پاکیزگی ہے. السلام سلامتی کا پیکر ہے, ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے, سالم ہے. المؤمن دوسروں کو امن و سکون دینے والا. المہیمن نگہبان یا پناہ میں لینے والا. العزیز جو غالب ہے زبردست ہے, جس کی حکومت سب پر چھائی ہوئی ہے. الجبار بہت دباؤ والا, اختیار اور قوت والا. المتکبر صاحب کبریا. سبحان اللہ عما یشرکون, اور وہ پاک ہے ان سب سے جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. واللہ الخالق الباری المصور, اور وہ اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے, باری بھی ہے, مصور بھی ہے, جو بنانے والا بھی ہے, جو وجود میں لانے والا بھی ہے, جو صورت گری کرنے والا ہے. ڈیزائنر بھی وہ ہے, انجینئر بھی وہ ہے, آرکیٹیکٹ بھی وہ ہے. لہ الاسماء الحسنی, تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, اور اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ زبان حال سے صبر کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا سانے, میرا خالق, میرا موجب ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, وہ ذات کامل ہے. اس کی خلاقی میں, اس کی صناعی میں, کسی اعتبار سے اس کے علا کل شیء قدیر ہونے میں کوئی کمی نہیں, کوئی نقص نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ العزیز ہے, الحکیم ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. سورۃ الممتحنہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اہل ایمان تم نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست. ان لوگوں کو جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں, تم ان سے دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ. تلقون الیکم بالمودۃ, تم انہیں پیغامات بھیجتے ہو دوستی کے, ان سے محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہو. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ, حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا کہ جو تمہارے پاس آیا ہے. یہ خجون رسول و ایاکم، یہ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے دشمن، اہل ایمان کے دشمن جو کفر کر چکے ہیں اس چیز کا، چونکہ جو حق بات پہنچی ہے، یہ اصل میں ذکر ہو رہا ہے مشرکین عرب کا، مشرکین مکہ کا. یہ خرجون رسول و ایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور خود تمہیں بھی، انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا مکہ سے، اور تم ان کی طرف جو ہے پیغامات الفت بھیجتے ہو، ان سے محبت رکھتے ہو. ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا جو اتنا ہی تھا کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، اس جرم کی پاداش میں تمہیں نکالا. ان کن تم خرج تم جہاد ان کی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور تم میری رضا کے طلبگار ہو، میری رضا کا حصول تمہارا مقصد ہے، تو سرون الیہم بالمودۃ، تو پھر یہ کیا سبب ہے کہ تم انہیں خفیہ طور پر دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو؟ وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپایا ہے، وما اعلنتم، جو تم نے ظاہر کیا ہے. ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، اور جو تم میں سے ایسے کام کرے ان کے ساتھ دوستی کے تعلق رکھے اور پیغامات بھیجے، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، اس سے بات زیادہ کھل جائے گی. صلح حدیبیہ کی جب ایک شرط قریش نے توڑ دی، اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب مسلمانوں کی قوت بہت بڑھ چکی ہے، اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور کوشش کی انہوں نے تجدید کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تجدید سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے خفیہ طور پر تیاری شروع کی، مکہ کی طرف لشکر کشی کی، اور تاکید کی کہ اس کی خبر کہیں بھی نکلنی نہیں چاہیے. ایک صحابی نے، ان کا نام جو آتا ہے ابن ابی بلتا، حاتم بن ابی بلتا، ان کے کوئی رشتے دار، ان کے گھر والے، فیملی والے جو ہیں بچے، وہ وہاں مکہ میں مقیم تھے، ان کا کوئی کسان حال نہیں تھا. انہوں نے اس خیال سے کہ میں اگر بتا بھی دوں کفار کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کشی کی تیاری کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں کی قوت تو اتنی ہو گئی ہے کہ وہ آگے ٹھہر تو نہیں سکتے، لیکن شاید میرے گھر والوں کو اس وجہ سے کچھ نرمی اور سہولت مل جائے، اور میرے اس عمل سے جو ہے وہ میرے گھر والے اسپیشل پروٹیکشن میں آ جائیں. اس خیال سے انہوں نے ایک خفیہ طور پر، کوئی خاتون کو جا رہی تھی مکہ کی طرف، انہیں ایک خط دے کر بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو خبر دے دی کہ ایسا ہوا ہے. آپ نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ ایک عورت ہے جو مکے کی طرف جا رہی ہے، فلاں مقام تک پہنچ گئی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اور وہ جاؤ اور وہ خط برآمد کرو. حضرت علی وہاں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس عورت نے پہلے انکار کیا، لیکن پھر جب زیادہ سختی انہوں نے کی اور دھمکی دی، تو اس نے پھر وہ پیش کر دیا. خط تھا حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے تھا، اور اس میں یہی بات کی، اگرچہ یہ بھی لکھ دیا تھا انہوں نے کہ خدا کی قسم اگر محمد تنہ تنہا بھی تم پر حملہ آور ہوں گے، تب بھی تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گے. لیکن صرف انفارمیشن کی حد تک انہیں بات پہنچا دی، اور جب ان سے بات پوچھ کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ شاید وہ میرے بچوں کا کچھ خیال کریں، ورنہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس فیصلے کی وہ آڑے نہیں آ سکتے، مسلمانوں کو تو اللہ نے فتح دے دی. تو اگرچہ یہ ایک بہت انڈسپلن کا معاملہ تھا، جب کہہ دیا گیا تھا کہ اس بات کو خفیہ رکھنا ہے، اور ایک بہت بڑی غلطی تھی جو ان سے سرزد ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، یہ بدری صحابی ہیں، اور جو بدری ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر چکا ہے. لیکن اس واقعے سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، ڈسپلن کا معاملہ، اور اس میں اس کو قرآن مجید نے بہرحال سنجیدگی سے گویا کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کا باقاعدہ نوٹس لیا تاکہ آئندہ کو اس قسم کی حرکت نہ کرے، سوچے بنا. تو یہ ہے پس منظر میں، یستفوکم یکون لکم اعدام، اے مسلمانوں اگر تم ان کے ہستے چڑھ گئے کبھی، تو وہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، وہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ویبسطو الیکم ایدیہم، اور وہ کفار جو ہیں چاہے تمہارے رشتے دار ہی ہیں، وہ تمہارے اوپر ہاتھ چلائیں گے، یعنی تم دسترازی بھی کریں گے، والسنتہم، اور اپنی زبانیں بھی چلائیں گے، ہر اعتبار سے تمہیں تنگ کریں گے. بسو تکفرون، ہاتھ بھی چلائیں گے برائی کے ساتھ اور زبانیں بھی چلائیں گے برے انداز میں، یعنی ہر طرح سے تمہیں تکلیف دیں گے، تشدد کریں گے تم پر، اور وہ چاہیں گے کہ کسی طرح تم بھی واپس پھر سے دوبارہ سے کافر بن جاؤ، اپنے دین میں دوڑ جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یہ تمہاری جو اولاد ہیں اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ارحام کنبے قبیلے والے، قریبی رشتہ دار، رحمی رشتہ دار، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے قیامت کے دن. یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.